جب میں سکرین کی طرف دیکھوں نا اس وقت یہ سکرین آئے بنا نہیں کنٹرول کرو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنسان کی ساری زندگی یہ ایک سفر ہے اور اس زندگی میں وہ مختلف سفر کرتا ہے، لیکن وہ سارے سفر جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں. کوئی اپنی ازدواجی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک دن وہ سفر ختم ہو جاتا ہے. یا تو بچے وغیرہ وہ خود ہی چھوڑ جاتے ہیں، یا والدین ویسے ان کی شادی بیاہ ہو گئی، یا موت نے جدا کر دیا. ہر سفر کا اختتام ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی کاروباری بندہ ہے، وہ بھی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، اس کا بھی سفر چلتا رہتا ہے. کبھی تو اس کو دنیا میں ہی نقصان ہو جاتا ہے، نہیں تو موت جو ہے وہ اس کو جدا کر دیتی ہے، وہ بھی سفر ختم ہو جاتا ہے. اب وہ لکھ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے، جب وہ مر گیا تو وہ ایک برابر ہے مال کے حساب سے، کیونکہ اب وہ ملک بدل گیا ہے. تو ملک بدل جائے تو کرنسی بدل جاتی ہے. اب وہ دنیا سے جو ہی آخرت کی طرف اب بندہ گیا تو اس نے ملک اپنا بدل لیا، اس کا ملک بدل گیا. تو اب وہ دنیا کا جو مال، وہ عرب، وہ پاؤنڈ، ڈالر، روپے، ٹکے، کوئی بھی جو ہے، اب وہ کرنسی ادھر چلنے والی نہیں، تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی سیاسی اور عہدہ حاصل کریں، وہ کوئی بادشاہ، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی جو بھی ہے وہ بن جاتا ہے، اس کا بھی ختم. آپ دیکھتے رہتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیڈروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو موت سب کو جدا کر دیتی ہے. لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا. وہ جو اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، وہ اللہ کی رضا یا ناراضگی کا سفر ہے. سفر تو ایک ہی ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جانا، ایک ہے اللہ کو ناراض کر کے جانا. اب دوسرے تو سارے نفع نقصان، سفر ختم ہو گئے، موت آ گئی، معاملات بند ہو گئے، لیکن جو اللہ کو راضی یا ناراض کرنے والا بندہ ہے، اس کا سفر وہاں ختم نہیں ہوا. وہ اب آگے بھی جاری ہے. اگر تو وہ رضا والا سفر ہے اللہ کی رضا والا تو پھر تو وہ جو ہے اس کی آؤ بھگت اور اکرام اور نعمتیں اور یعنی اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، آگے اس کی نجات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ناراضگی والا سفر ہے تو وہ بھی جاری رہتا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید نے شروع میں سے ہی دعوت دی اور یہ ہمیں بتایا کہ تم فلاح حاصل کرنے کی کوشش کرو، وَفَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ فلاح جس کو کامیابی کہتے ہیں. لیکن قرآن کی اصطلاح میں اللہ کے ہاں فلاح کامیابی، کس کامیابی کو کہتے ہیں؟ ویسے تو آپ کہیں گے، میں کہوں گا میں بھی کامیاب ہوں، میں یہ حاصل کر لیا، میں نے یہ اتنے پیسے کمائے، میں نے یہ عہدہ حاصل کیا، میں نے یہ بچے ہیں میرے، یہ ہے وہ ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک تصور ہے کامیابی کا، اور وہ اپنے تصور کے پیچھے لگا ہوا ہے کامیابی. جس کو بھی وہ سکسیس سمجھتا ہے، بس اس کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ جس کامیابی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اللہ جس کو کامیابی کہہ رہا ہے، وہ کون سی کامیابی ہے؟ جو اذان میں بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے نا، آپ نے پتہ نہیں غور کیا ہے کبھی یا نہیں، حی علی الفلاح، فلاح کہ آؤ تمہیں فلاح کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، فلاح حاصل کر لو. اب وہ فلاح کامیابی ہے کیا؟ کیونکہ یہاں تو کروڑ پتی کہے گا میں بھی کامیاب ہوں کیونکہ دیکھو میرے پاس پیسے ہیں، دوسرا کہے گا میں کامیاب، میں گینگسٹر ہوں، تیسرا کہے گا میں صدر ہوں، میں بھی کامیاب ہوں، چوتھا کہے گا میں چودھری ہوں، میں بھی کامیاب ہوں، پانچواں کہے گا میں چار شادیاں کی، میں بھی کامیاب ہوں، اس کا کامیابی کا معیار یہ ہے، چھٹا کچھ کہے گا، وہ کچھ کہے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ کامیابیاں نہیں ہیں تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، سلویشن سکسیس کی طرف آؤ، وہ کون سی کامیابی ہے؟ تو وہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب دین یہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ یا کامیابی کی طرف آؤ، تو اس سے مراد ایسی کامیابی ہوتی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں. کیا دنیا میں ایسی ہے کوئی ایسی کامیابی؟ اللہ جس کامیابی کی بات کرتا ہے، اللہ جل مجدہ یا فلاح یا اذان میں جس کی دعوت دی جا رہی ہے، کیا وہ ایسی کامیابی ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی نہیں؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی کہہ سکتا ہے میں اب ایسا کامیاب ہو گیا ہوں کہ آج کے بعد میں ناکام نہیں؟ جو الیکشن جیت جاتا ہے اب اس کو پھر سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے اگلے کی تیاری، جو کسی نے اسٹیٹس حاصل کیا اس کو مینٹین کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، شادی کی اس کو آپ آگے چلانے کا مسئلہ ہے. تو کامیابی کے بعد بھی دنیا میں تو ناکامی ہے. تو اللہ پاک کے ہاں کامیابی ہے وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں. اللہ کے ہاں وہ صحت جس کے بعد بیماری نہیں، وہ کامیابی اللہ کے نزدیک. کیا دنیا میں آپ کہیں میں بڑا ہیلتھی، میں ہٹا کھٹا ہوں، کیا آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا، کیا آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی؟ یہاں تو صحت کے بعد پھر بیماری ہے. اللہ جس کامیابی کی دعوت دے رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں گویا آؤ ایسی صحت کی طرف جس کے بعد بیماری نہیں، آؤ ایسے مالداری کی طرف جس کے بعد غربت نہیں، فقر نہیں جس کے بعد. یہاں تو کتنے مالدار بادشاہ وہ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، اور کہاں کہاں وہ مر گئے، اور کہاں کہاں وہ رہے، اور کتنے ڈوب گئے جو ہے مالدار لوگ. یہاں تو مالداری کے بعد پھر ناداری اور غربت ہے. تو اللہ جل مجدہ جب اذان میں بات آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، ایسی دولت جس کے بعد غربت نہیں، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، ایسا سکون جس کے بعد بے سکونی نہیں. ہے یہاں وہ سکون؟ ویسے تو جو چرس پی رہا ہے وہ بھی سکون لے رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے وہ بھی سکون کے لیے کر رہا ہے، جو غلط اور کام کر رہا ہے غفلت میں ہے، اس کو بھی کچھ نہ کسی درجے کا سکون ہے، لیکن کیا اس سکون کے بعد وحشت نہیں ہے؟ اس سکون کے بعد وحشت اور اندر کا بے اطمینانی نہیں؟ لیکن اللہ پاک جس کامیابی کی بات کر رہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسا سکون جس کے بعد پھر بے سکونی نہیں، اللہ کے نزدیک کامیابی ہے۔ آپ بھی چین چاہتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیابی ہے کہ ایسا چین دل کو کہ جس کے بعد بے چینی نہ ہو، ایسا اطمینان جس کے بعد بے اطمینانی نہ ہو، اور ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہ ہو وہ کامیابی، اور ایسی زندگی جس کے بعد موت نہ ہو۔ کیا دنیا میں ایسی ہے وہ چیزیں یہ جو میں نے گنائی ہیں؟ یہ صرف اللہ کے ہاں جو اللہ کامیابی جس طرف بلا رہے ہیں نا، صرف اسی میں ہے یہ، کیونکہ یہ چیزیں اللہ پاک نے آخرت میں بندے کے لیے رکھی ہیں، اور وہ جنتوں میں اللہ پاک نے رکھی ہیں، جنت کی زندگی ہے جس کے پاس بڑھاپا نہیں، جس کے پاس بیماری نہیں، جس کے پاس غربت نہیں، جس کے بعد کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، ایسا سکون مل جائے جس کے بعد بے سکونی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے اے جنت والو، تم راضی ہو، تم خوش ہو، تمہارے پاس کوئی کمی کسی چیز کی تو نہیں؟ وہ کہیں گے اللہ پاک تو نے ہمیں سب نعمتیں عطا فرمائی، اپنے اتنی اتنی بڑی جنتیں، اتنا سکون، اطمینان، اتنے خادم، غلمان اور حوریں اور محلات، اور اتنی اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، تو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، لیکن اللہ پاک فرمائے گا کہ میں اس سے بھی بڑی نعمت ابھی تمہیں اور دوں گا۔ وہ اہل جنت عرض کریں گے ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا۔ کیونکہ جنت میں تو شیطان بھی گیا نا، لیکن اللہ راضی نہیں تھا ہمیشہ کے لیے، وہ دیکھے پھر نیچے آ گیا۔ تو جب اللہ کرے جو ہے امت محمدیہ اور دوسرے مسلمان جو امتیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام جو ایمان لائے اپنے اپنے وقت پر، جب وہ جائیں گے پھر اللہ پاک یہ رہے، تو ایسی اللہ کی رضا وہاں مل رہی ہے کہ جس کے بعد ناراضگی نہیں اللہ کی۔ تو یہ فلاح، یہ جو دین بات کرتا ہے نا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور یہ سورت بقرہ کے شروع میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور آخر پہ واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب دین کہتا ہے بھی آؤ کامیابی، ہم تو کامیاب ہیں، کھانے کو مل رہا ہے، ساتھ پانے کو جگہ ہے، گاڑی ہے، بھائی کھانے کو اور سی کامیابی ہے، لیکن آپ غور کریں نا، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیمپریری ہیں، ہر صحت کے بعد بیماری ہے۔ اللہ نے قرآن جید میں فرمایا انما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، آسانی کے بعد پھر تنگی ہے، تنگی کے بعد پھر آسانی ہے، ہر خوشی کے بعد غم ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، ہر بہار کے بعد خزاں ہے، موسم بدلتے ہیں، ہر رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، لیکن جنت میں ایسی چیز نہیں۔ اللہ پاک فرمائے میں تمہیں ایسے دن کی طرف بلا رہا ہوں جس کے بعد رات نہیں ہے، جنت میں رات نہیں ہے، جنت میں جو ہے کھانا ہے، صحت ہے، کوئی پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، بلغم نہیں، کوئی یعنی کوئی چیز ایسی جس سے بندے کو یعنی تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، کوئی قطن اس میں نیند نہیں، جاگنا ہے نیند نہیں۔ لیکن یہاں بڑا بڑا پہلوان بھی ہو وہ کیا جا کے رہ سکتے ہیں پانچ سال چھ سال؟ بھائی وہ کہ جی اب یہ بڑا طاقتور بندہ ہے، جی دیکھو جی یہ دو مہینہ ڈیڑھ سوتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہلوان، تیس مار خان، بڑے بڑے میچو مین جو ہیں، جو ہی دو دن گزرتے ہیں ایسے جیسے ابھی ہوش ہی نہیں ہے، بھائی یہاں آئے بس سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اعتکاف والوں کو بھی میں یہ کہتا رہتا ہوں بھائی ٹائم پہ سویا کریں، یہ بھی بے ٹائم میں سوئے ہوتے ہیں، جب ذکر کا وقت ہے اس وقت سو رہے ہیں، جب بیان کا وقت ہے اس وقت سو رہے ہیں، اور جب سونے کا وقت ہے اس وقت جاگ رہے ہیں، تو پھر یہی ہوگا۔ اور ویسے بھی میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کم از کم بندے کو دو دفعہ سونا چاہیے، ایک دفعہ پانچ چھ گھنٹے اور اس کے پھر سات آٹھ گھنٹے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ بیس پچیس منٹ. انسانی دماغ جو ہے یہ پروگرام ہوا ہوا ہے دو دفعہ سونے کے. اگر نہیں سوئیں گے تو وہ اس کی پرفارمنس سستی یہ غلبہ آ جائے گا. ہاں اس میں کوئی بہادری نہیں. اگر یہ بہادری ہوتی تو آپ علیہ السلام تو سوتے ہی نہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چار دفعہ سوتے چوبیس گھنٹے میں. ایک دفعہ عشاء کے بعد, پھر آدھی رات کے بعد سوتے, پھر تہجد کے وقت اٹھتے, پھر فجر سے پہلے پھر سوتے تھوڑی دیر پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ, اور تین دفعہ یہ, اور اس کے بعد پھر دن کو بھی جب کھانا تناول فرماتے ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے پھر آپ آدھا گھنٹہ پچیس منٹ آدھا پھر اپنا یعنی سوتے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ طریقہ چھوڑ گئے کہ بھئی, اور ہم سمجھے ہم بڑے بہادر ہیں. ٹھیک ہے آپ نہ سوئیں, لیکن پھر وہ آپ کی ساری جو صحت بھی اور جو ایکٹیویٹی بھی اور مطلب یعنی وہ ساری جو ہے اس فیکٹر ہو جائے گی, ساری پر برا اثر پڑے گا. تو اس لیے وقت پر جو ہے بندے کو کرنا چاہیے. بہرحال کل میں نے آپ کو سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اب جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا بتا دیں, یعنی سفر جو ہے کیا تھا کہ جس طرح جہاز پہ بندہ سفر کرتا ہے. اب یہ نئے لوگوں کے لیے پھر دو چار باتیں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو. یہ اسکرین دیکھیں خاص طور پر جو پہلے لوگ ہیں, کیونکہ دوسرے تو پہلے رمضان یہ اکیسویں رمضان سے سنتے رہے ہیں ان کو پتا ہے. سو میں یہ نئے لوگوں کے لیے بیان, اس لیے غور سے دیکھیں توجہ کے ساتھ تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ پچھلا بھی پتا چل جائے. ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا جہاز کی مثال لے کر کہ انسان مختلف سفر کرتا ہے, پیدل گاڑی پہ مختلف سپیڈ ہوتی ہے, لیکن آج کل سب سے تیز سفر جہاز کا سفر ہے. تو اللہ کی طرف بھی سب سے تیز سفر جو ہے وہ جہاز کا سفر ہی ہے, لیکن وہ جہاز یہ جہاز نہیں بلکہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاز ہے. سنت سمجھیں وہ جہاز ہے جس پہ بیٹھ دے بندہ تو اللہ تک جلدی پہنچ جاتا ہے, اپنی مرضی سے لگے گا تو وہ پیدل چل رہے ہیں. جہاز پھر بہت سارے جہاز ہیں, شیطان بھی جہاز لے کے کھڑا ہوا ہے, وہ بھی کہتا ہے میرے جہاز میں بیٹھو, اس میں بڑا مزہ ہے, اس میں بڑی لکشری ہے, اس میں جو ہے کیونکہ شیطان کے جہاز میں کشش موجود ہے بہت, اس میں زنا ہے, شراب ہے اور چرس ہے اور جو ہے مطلب ہے گانا بجانا اور ڈھول ڈمکا اور مطلب ہے فحاشی اور ڈانسنگ, اس کا جہاز تو اس طرح کا ہے, یہ شیطان کی زندگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا جہاز ہے اس میں نماز ہے, روزہ ہے, عبادت ہے, اچھے اخلاق ہیں, اللہ کے قرب ہے, تو ظاہری طور پر تو وہ کشش نہیں لگتی ادھر, نماز میں نفس کے لیے کوئی کشش نہیں, تو اس لیے زیادہ لوگ وہ ادھر ان کو کشش ہوتی ہے تو وہ شیطان کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. تو شیطان خود بڑا دہشت گرد ہے, اس نے دہشت دنیا میں پھیلائی ہے, وہ اس جہاز کو سیدھا جہنم میں جا کے لینڈ کرے گا, بیٹھ جائیں اس کے جہاز پر. اس جہاز کا کیا فائدہ ہے کوئی آپ کو بتائے؟ بھئی آپ کو فرسٹ کلاس سیٹ ملے گی اور ہر چیز ملے گی, بڑے گانے بجانے, لیکن آٹھ دس گھنٹے بعد اس نے کہیں جام مارنا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کوئی بیٹھے گا اس جہاز پہ؟ تو یہ جہاز پہ نہیں بیٹھیں گے. تو شیطان اللہ نے خود فرما دیا کہ بھئی یہ جو شیطان ہے اس نے یہ کہہ دیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم گمراہ کرو گے, ٹھیک ہے قال فالحق والحق اقول أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو بات کرو جا کے, لیکن تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو ایک ہی جہاز پہ بیٹھو گے شیطانی جہاز پہ, سب کو میں جہنم میں پہنچو گے تم. تو اب جو ہے یہ اللہ پاک نے بتا دیا اب یہ دشمن ہے, اس کے جہاز پہ بیٹھ جاؤ گے پھر آپ کو لینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. وہاں کوئی بڑی مشکل سے پیراشوٹ ملتی ہے باہر نکلنے کی, توبہ کی کوئی بچ جائے بنا خال خال بندہ, ایک دفعہ جو بن گیا اس کا بس پھر وہ دروازے بند ہو گئے, بس اس نے قابو کر لیا, اب وہ سیدھا جا کے جہنم کے پتر لینڈ کر دے گا بندے کا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سنت کا جہاز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی, ان کے طریقے کے مطابق گفتگو, ان کے طریقے کے مطابق شادی, ان کے طریقے کے مطابق اور یعنی لوگوں سے معاملات، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سیاست ہو، معاملات ہوں، سارے ان کے طریقے، وہ جہاز سیدھا جا کے جنت میں جا کر لینڈ ہوتا ہے. تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، جہاز سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی مرضی جس پہ آپ بیٹھتے ہیں. ایک میں پہلے بڑی کشش ہے، وہ ایک جہاز میں بتایا جائے بھائی فرسٹ کلاس سے سیٹیں ہیں اور آپ کی بڑی خدمت ہوگی، یہ ہوگا، لیکن یہ جا کے کریش ہو جانا ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ. یا ایک جہاز ہے کوئی سیٹ نہیں ہے، نیچے بیٹھنا پڑے گا، کھانا بھی نہیں ملے گا لیکن منزل پر پہنچ جائے گا. ہاں بندہ کہے جی جائے گی جہنم میں فرسٹ کلاس، جب پہلے جب ڈوبنا ہے اور مرنا ہے تو اس سے بہتر ہم جو ہے لیٹ کے چلے جائیں گے، بیٹھ کے چلے جائیں گے، نہ کھائیں گے. تو بندہ اسی طرح جو ہے نیکی کا راہ اس دنیا میں جو ہے تو مشکل ہوتا ہے چلنا، گناہ کے راستے پہ چلنا وقتی طور پر آسان ہوتا ہے، بعد میں سبھی کو پریشانی ہوتی. وہ صرف وقتی جو ہے شیطان جو ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا دا گراس از ناٹ گرین آن دی ادر سائڈ، وہ دور سے کہتے ہیں دور کے ڈھول وہ سہانے لگتے ہیں، جب پاس جاتے ہیں تو وہی مطلب وہ کچھ ہو رہا ہے، جو قریب والا ڈھول کر رہا ہے وہی وہ کر رہا ہے. تو پھر یہ کل بتایا تھا. جہاز کے بعد پھر دوسری چیز کیا آپ کو چاہیے کہ آپ کو پہچان، پاسپورٹ اور ٹکٹ. پاسپورٹ ہے اللہ کا بندہ بننا، یعنی اللہ کا بندہ ہونا یہ آپ کا پاسپورٹ ہے. اگر سنت کے جہاز پہ بیٹھنا ہے، سنت کے جہاز بیٹھیں گے تو وہ پاسپورٹ. اور ٹکٹ چاہیے، ٹکٹ کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت، یہ اللہ نے ٹکٹ بھیجی ہوئی آپ کے لیے. یہ بورڈنگ پاس ہوتے ہیں نا، تو یہ سمجھے کہ بورڈنگ پاس جو جنتوں کی طرف جانے والا ہے وہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سنت، یہ گویا بورڈنگ پاس. دو چیزیں آپ کے پاس ہو گئیں، اب آپ تیار ہیں جانے کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کو نقشہ بتا دیتے ہیں، جیسے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو نقشہ نظر آتا ہے، بھائی یو کے سے جہاز اڑ رہا ہے، آپ بیلجیم پہ اڑ رہے ہیں، اب جی ترکی میں چلا گیا ہے، اب جی اسلام آباد میں، سارا نقشہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نقشہ ہمیں دیا کہ تم پہلے کچھ بھی نہ تھے، تمہارا نقش بھی نہ تھا، اس کے بعد اللہ نے تمہاری روحوں کو پیدا کیا، میری روح کو پیدا کیا. فرمایا کہ ہم سب نے اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اب اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اس دنیا والی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو پھر آپ کا سفر آئے، وہ قبر کے بعد بھی جنتیں ہیں اور حشر میں بھی اللہ پاک عرش کا سایہ، وہ پھر آگے بھی جنتیں ہیں، ورنہ جو ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو یہ پورا پلان ہے، یہ پورا میپ ہے، نیویگیشن میپ ہے، جو دین کا جو بتا رہا ہے ریالٹی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی نقشہ ہے. دوسرے سارے نقشے ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت خالدین فیہا ابدا، جنت تباہ نہیں ہونے والی. جہنم کے بارے میں فرمایا یہ ختم نہیں ہونے والی. تو یہ تو نقشہ ہو گیا، دیوی کال بتایا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ دعوت آئی ہوئی ہے، قرآن کی طرف سے بھی دعوت ہے، سنت کی انویٹیشن اللہ کی طرف سے، اور شیطان کی طرف سے بھی دعوت آئی ہوئی ہے. دنیا، گناہ، غفلت، مرضی کرو اپنی، دیکھا جائے گی یہ ایسے ہی مذہبی لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ہے. لیکن اب ان لوگوں کو نتیجہ جب نظر آئے گا، دنیا میں ہی آ رہا ہے، کیونکہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، 5, 10, 15, 20, 25 سال اللہ پاک مہلت دیتا ہے، اس کے بعد یہی رنگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں میں جدائی ہو گئی، بچے جو ہے بے ادب ہو گئے، اور جو ہے خاندان تباہ ہو گئے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، میاں بیوی کا دشمن بن گئے. تو پھر یہ بھی عذاب ہے اللہ کے کا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بھی اللہ عذاب ہوتا ہے کہ آپس میں ہی ٹکرا کے بندے یعنی مرنے لگتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں. میاں بیوی ہیں، بھائی بھائی، ایک دوسرے پر جان دینی چاہیے کہ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اب تھوڑی تھوڑی زمین پر، تھوڑی تھوڑی پراپرٹی پر، وہ ایک دوسرے کی جان لینے کا ذریعہ بن رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں. لوگ یعنی بیگانے بندے کو ملنا وہ سکون سمجھتے ہیں، رشتے دار کو ملنا عذاب سمجھتے ہیں. رشتے داروں میں تو آپ یہاں بولٹن میں ہیں، 2-4 رشتے داروں کے گھر ہیں، کیا پتا وہی آپس میں سب سے بڑے جو ہے وہ دشمن، نہیں آنا جانا، دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ وغیرہ وہ ٹھیک ہیں، اپنا چل رہے ہیں اپنا معاملہ. تو یہ عذاب ہوتا ہے. شراب کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انما یرید الشیطان یوقیا بینکم العداوۃ والبغضاء کہ شراب جو پیے گا جو اس کا کاروبار کرے گا دو نتیجے ضرور ظاہر ہوں گے. ایک تو فرمایا کہ دشمنی پیدا ہو جائے گی ان لوگوں میں، اللہ دشمنی ڈال دے گا ان کے خاندان میں، بیوی بچوں میں اور ان کے ہم. یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، تو ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہوگی. ہاں پرافٹ آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے، شراب بیچو شراب پیو جو مرضی کرو، پرافٹ زیادہ ہوئے گا. میں نہیں کہتا، یہ اللہ نے بھی نہیں دنائے نے کیا، اللہ نے فرمایا وہ منافع للناس میں، اس میں بعض فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اتمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں. وہ بینک بیلنس کو کیا کریں گے، بیوی آپ کی بھاگ گئی آپ کو چھوڑ کر، بینک بیلنس دکان تو بن گئی، بچہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کی پہنچ میں، اولاد جو ہے تباہ ہو گئی، وہ اب دشمنی پڑ گئی، بینک بیلنس تو بن گیا شراب کما کما کے، بھائی سے دشمنی ہو گئی، ماں باپ کی آپ خدمت نہیں کر سکتے. یہی جو ہے آخر پانچ دس پندرہ بیس سال بعد جا کے نتیجہ ہوگا. وقتی طور پر وہ صرف آپ کو چمک دمک نظر آتی گاڑیاں اور یہ وہ، ورنہ شیطان کبھی بھی خیر خواہ نہیں انسان کا، اللہ ہی خیر خواہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خیر خواہ ہیں. جب وہ بتا رہے ہیں لکھ کے بات دے دی، ہمارے ہاں کہتے ہیں لکھ کے دو جی، اللہ نے لکھ کے دے دی، بھائی یہ جو کاروبار کرے گا یہ جو اس پیے گا ان میں دشمنی ہے. یو کیا بین عداوت والبغضاء، شیطان اس کے ذریعے دشمنی اور عداوت ڈال دے گا. اور دوسرا فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نماز اور عبادت سے اللہ پاک یہ توفیق تم سے لے لی جائے گی، آہستہ آہستہ تم محروم ہوئے ہو گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا جب اتنے نقصان میں پیدا کرنے والا تمہیں بتا رہا ہوں، فہل انتم منتہون، کیا اب بھی نہیں تم رکو گے، اب بھی اپنی سوچو گے؟ تم کہتے ہو اللہ رزاق نہیں، شراب کی بوتل رزاق ہے. کتنے شرم کی بات ہے جو بندہ کہتے جی شراب کے بغیر میرا کاروبار نہیں چل رہا یا نہیں چلتا، اس نے اللہ کی صفت شراب کی بوتل کو دے دی. وہ کہہ رہا ہے یہ شراب کی بوتل ہے، یہ رزاق ہے. بھائی تم کہتے ہو اللہ رزق دیتا ہے، اس کے بغیر نہیں رزق آئے گا، اس کے بغیر پروفٹ نہیں ہوئے گا. تو رزاق وہ ہے شراب کی بوتل، اللہ رزاق نہیں ہے. وہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے رزاق، رزق دینا جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، سارے فرشتے اپنی شان کے لائق رزق کھا رہے ہیں، انبیاء کو دینے والا ہے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دینے والا ہے، غوروں کافروں فاسقوں فاجروں قارون ابو جہل نمرود فرعون سب کو دینے والا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی سے کم. تو شیطان بھی یہ دعوت آپ کو دیتا ہے دنیا کی اور اپنی قرب کی، وہ بھی اس کی دعوت ہے. وہ بورڈنگ پاس اس کا ہے، اس کا بورڈنگ پاس لیں گے، جس ایئر لائن کا بورڈنگ پاس لیں گے اسی ایئر لائن پہ آپ کو بیٹھیں گے. شیطان کا بورڈنگ پاس لے لیا آپ نے تو وہ آپ نے بٹھائے گا، پھر وہ کہے گا اب تم ادھر آؤ. تو اس لیے اس کے مت لیں، حلال طریقے سے زندگی گزاریں. تو پھر جب جہاز اڑنا چاہتا ہے، کل بھی بتایا تھا، اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. جیسے یہ ٹائر ہے جہاز کے، دیکھیں دو، اسی طرح جو ہے توبہ، یہ سمجھے کہ ٹائر ہے، مجاہدہ کوشش کرنا یہ بھی ٹائر ہے، یہ دو ہوں گے تو جہاز اڑ سکتا ہے. توبہ اور مجاہدہ، جس طرح ٹائر ضروری ہے گاڑی کے لیے جہاز کے لیے، اسی طرح جو ہے توبہ کرنا، اپنے گناہ سے شرمندہ ہونا، گناہگار لوگوں سے اور جو برے رابطے ہیں برے ذرائع ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ چھوڑ دینا. توبہ کی شرطوں میں یہ شامل ہے کہ جو چیزیں آپ سے گناہ کراتی ہیں، وہ انٹرنیٹ ہو، وہ ٹیلی فون ہو، وہ برے دوست ہوں، وہ بری جگہ ہوں، جب تک ان کو نہیں چھوڑیں گے آپ گناہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اوپر آپ چل رہے ہوں کہیں میرے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے، پاؤں تو ضرور گیلے ہوں گے پانی پر چلیں گے، تو بری صحبت میں برے ذرائع میں بندہ رہے گا وہ ضرور کشش کرے گا. دوسری شرط ہے مجاہدہ کوشش کرنا، اور جس طرح جہاز کے دو پر ہوتے ہیں، پر کے بغیر جہاز نہیں، اسی طرح اللہ کے قرب کا پرندہ بھی آپ ہی نہیں اڑ سکتے جب تک کہ دو پر نہیں ہوں گے. پر کیا ہے؟ عقیدہ، اللہ پر ایمان ہونا، اور کسی جیسے میں نے شراب بھی رزاق نہیں ہے، کوئی بندہ بھی رزاق نہیں ہے، ابھی اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ کی وحدہ لا شریک ہے، لیکن آزمائش کے لیے اللہ پاک دنیا میں اسباب بھی بنائے ہوئے ہیں. پھر فرشتوں پر ایمان، شیطانوں کو نہ ماننا، بھائی شیطانوں کی بلکہ فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق پاک مخلوق ہے، شیطانوں کو ریجیکٹ کرنا، وہ ہے تو صحیح ہے لیکن ہم ان کے نہیں ہیں ربادار، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، مطلب کیا کہ کوئی جادو ٹونا عملیات، یہ جو لوگ جاتے ہیں ستارے دیکھنے اور ستارے دکھانے، میرا صاحب کتاب لگاؤ جی کیا میرا ستارہ گردش میں ہے یا نہیں ہے، بھائی وہ کیا لگائے گا، وہ خود پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کا اپنا آپ کا تو گردش میں ہے یا نہیں، اس کا گردش میں ہے، وہ تو بنا رہے ہیں اپنے، تو وہ خود سوچ لینا پیسے کدھر سے کدھر جا رہے ہیں، آپ جب جا رہے ہیں آپ سے پیسے ٹرانسفر ادھر ہو رہے ہیں، وہ تو اپنا ستارہ گردش میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا تو آئے گا یا نہیں آئے گا، تو یہ چیزیں ستارے بھی فرشتوں کے کنٹرول میں ہیں، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہر ستارے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، بلکہ بہت زیادہ زیادہ فرشتے مقرر ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ایمان لاؤ فرشتوں پر، یہ شیطانوں کو نہ مانو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اس لیے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر والی رات بھی یہ جو جادو ٹونا کرنے والے ان کی بخشش نہیں ہوتی، یہ جادو ٹونا کرنے والے ان کی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے اس کام سے توبہ کر لیں، ورنہ شب قدر میں عبادت کا بھی آپ کو فائدہ وہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جادو بہت سخت گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک آپ تو میرا مسئلہ نہیں حل کر رہے، میں اب شیطان کی طرف رجوع کر رہا ہوں، میں جیسے اس کمپنی نے آپ سے کام نہیں کیا، اس بندے نے اس کام کمپنی نے کام نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور دکان پہ چلے جائیں گے، تو اللہ کی دکان اور اللہ کا در چھوڑ کے شیطان کا دروازہ کھٹکھٹانا کہ شیطان صاحب آپ جو ہے نا آپ میری مدد کریں، اب شیطان کہتا ہے کوئی غلط کام کرو، کوئی یہ لکھو ایسا کرو، قبرستان میں یہ کرنا، جا کے فلاں یہ کرنا، تو لوگ تیار ہوتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں، ہمارا کام ہو جائے گی، بھائی جب آپ کو کام ہو گیا لیکن آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کا ایمان خارج ہو گیا، آپ کے اعمال ختم ہو گئے، آپ لعنت میں آ گئے، تو وہ کیا کام ہے، وہ کام بھی کچھ نہیں ہوگا، تو جادو کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا اگر مسئلہ حل کرانا ہے دو رکعت نفل پڑھو رات کو تہجد کے وقت، اللہ سے مانگو اللہ خود تمہیں دے گا، اللہ سے رہنمائی مانگو، قسمت اللہ بناتا ہے، یہ ستاروں والے نجومی نہیں بناتے قسمت جو ہے، نہ ہی ستارے بناتے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، محتاج ہے خود ہی، یعنی ستارے بیچارے خود محتاج ہیں، وہ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ اللہ پاک نے فرمایا ستارے میں نے اس لیے بنائے، یہ ڈیکوریشن ہے آسمان کا، آسمان ہے اس کی ڈیکوریشن، جیسے یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس طرح، جب ڈیکوریشن، یہ ڈیکوریشن ہے، یہ کوئی آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی قسمت کے مالک نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پلمبر کو الیکٹریشین کو بلائیں اور وہ لائٹیں لگا جائے، یہ لائٹیں لگا گیا، آپ دوسرے دن کھڑے ہوں لائٹ جی میری قسمت کا حال بتانا، آپ تم پیلی ہو گئی ہو، آپ سنو کیسی ہو گئی میری قسمت، کیا ہوگا بجھ گئی تو جو میری قسمت بجھ گئی، جل گئی، جو مرضی ہو، وہم پرستی ہے جو مرضی کر رہی، تو وہ الیکٹریشین بھی بتائے گا، دوسرے بتائیں گا اللہ کے بندے یہ تو ڈیکوریشن کے لیے لگائی ہیں، یہ کوئی قسمت کا اس میں ان کا دخل نہیں ہے، تو اللہ پاک نے بھی سورت ملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ میں نے چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگائی ہوئی آسمان دنیا پر تاکہ تمہیں اچھی لگے، زینت کے لیے، اور دوسرا کام یہ میں شیطانوں کو مارتا، یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے میزائل ہیں، اور افسوس ہے کہ تم جو شیطانوں کو مارنے کے لیے اسلحہ ہے تم ان سے گائیڈنس لے رہے ہو، تم ان سے رہنمائی لے رہے ہو، ستارے ہیں کیا، ابھی آپ نے سوچا سورج بھی ستارہ ہے، وہ آگ ہیں، وہ آگ ہے، سیدھی سیدھی بات، یعنی وہ ستارے جو ہیں وہ آگ ہی آگ ہے، سورج بھی آگ ہی آگ ہے، آگ تو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ کوئی قسمت کے فیصلے نہیں کرتی، وہ تو قسمت وہ ختم کرتی ہے، اللہ نے عذاب دینے کے لیے آگ بنایا، کسی سے پوچھ لے، سائنسدانوں سے پوچھ لے، وہ آپ کو بتائیں گے بھائی ہر ستارہ آگ ہی آگ ہے، وہ گیس ہے اور آگ ہے بس ختم، اس میں تو اس کو کیا پتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یا بندوں کا آپ کے نام کا آپ کا، پھر ہمارے لوگ اتنے بھی حماقت اور بے وقوفی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اچھا جی میں پیدا ہوا اگست میں، آپ کا ستارہ یہ ہے، اب یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے ہاں بھی یہ جنوری فروری چل رہا ہے، یعنی ستارے بھی جنوری فروری مارچ جانتے ہیں. یہ تو یعنی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیلنڈر بنا 2000 سال پہلے. اللہ کے ہاں تو مہینے ہی دوسرے ہیں چل رہے ہیں. ستارے تو جانتے ہی نہیں جنوری فروری کو, وہ تو رمضان کو جانتے ہیں, شوال کو جانتے ہیں, ذی الحجہ کو جانتے ہیں, کیونکہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کے ستارے ہیں. ان کو جنوری فروری کا ستاروں کو کچھ پتہ نہیں. اور آپ کہہ رہے جی میں اگست میں پیدا ہوا میرا فلاں ستارہ ہے, میں ستمبر میں پیدا ہوا, انتہائی بے وقوفی ہے کہ بھائی وہ یعنی سور ہی نہیں اس کا 2000 سال پہلے ان مہینوں کا. وہ ہیں ہی عیسائیوں کے, اللہ کے نظام ہے ہی مختلف. رمضان دیکھیں کیسے آ رہا, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, پھر شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, اسی طرح ستارے بھی ان مہینوں کو تو ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں, وہ جنوری فروری کو وہ قطر نہیں جانتے. ہمارے لوگ اسی بیس پہ ڈیٹ آف برتھ اپنا, اب ڈیٹ آف برتھ ایسے بتا رہے جیسے ستارے نے ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے. ان کو خواب بھی نہیں ہے, اس کو کیا مطلب, خود اپنا بھی نہ پتا وہ کب پیدا ہوا ہے. وہ تو آگ ہے, آگ جل رہی ہے. تو اس طرح اسی کو کہتے ہیں عقیدہ. یہ جو ایک پار بتایا نا بھائی, میں نے آپ کو بتایا فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت نظام چلا رہے ہیں, نہ شیطان کے قبضے میں کچھ ہے, وہ نہ ستاروں کے قبضے میں ہے, نہ جادوگروں کے قبضے میں. وہ تھوڑا بہت کرتے اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی بات کی, یہ کی وہ, کوئی شوب دار جادوگری دکھائی اپنا, اس میں کوئی حقیقت اس طرح فائدہ نفع نہیں ہے, بلکہ اللہ پر فرما نقصان ہی نقصان ہے. ملائکاتی ہی و کتبی ہی, پھر عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا, اور خاص طور پر قرآن. یعنی اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ دوسری کتابوں سے ہدایت مت لو جو قرآن کے مخالف ہیں. تم دوسروں سے ہدایت لے رہے ہو, پڑھ رہے ہو, یہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے, نہیں, اللہ کی کتاب. پھر فرمایا و رسولی ہی, اللہ کے رسولوں پر, خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام, خاتم النبیین, وہ تمہارے لیے نمونہ ہے, ماڈل ہے. یہ علاقے میں رہنے والا چودھری اور پریزیڈنٹ آپ کے لیے ماڈل نہیں, یہ اللہ نے رسول نہیں بنا کے بھیجا آپ کے لیے. یا میگزین پہ جو ماڈل آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ماڈل نہیں ہے. کوئی بزنس ٹائکون آپ کے لیے ماڈل نہیں ہے. کوئی اور مطلب یعنی اس طرح کا بندہ آپ کے لیے ماڈل نہیں ہے. رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے نمونے, یہ اللہ کے ماڈل ہیں, اب میں کسی اور ماڈل کے پیچھے نہیں چلنے والا. یہ ہے جب بندہ کہتا ہے میں رسول پر ایمان لایا, یہ کوئی ایمان کی حقیقت نہیں ہے. اگر زبانی کہہ دیا تو پھر شیطانی ماڈل کے پیچھے چل, شیطان کے بھی ماڈل ہے. یہ جتنے گناہ کی طرف ننگی تصویریں اور یہ جو گناہ گار اور سارے جتنے بھی ماڈل اس طرح کے اور دنیا کے اور فیشن انڈسٹری کے, یہ شیطان کے ماڈل ہیں, یہ شیطان کے پیغمبر ہیں. وہ اس کی باتیں کرتے ہیں, اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ جو میں نے بھیجے. پھر فرمایا کہ والیوم الآخری, کہ قیامت یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھو. صرف اسی دنیا کو نہ سوچتے رہو, اس دن کو سوچو, ان دنوں کو ہی نہ دیکھو, صرف اس دن کے بارے میں سوچو. والبعث بعد الموت, موت کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھو. اس پر نہ ایمان رکھو, یہ ختم ہو جائے گی. اس پہ اگر ایمان رکھو گے یہ ہمیشہ کے لیے, یہ ویسے ختم ہو جائے گی. تو یہ 6-7 چیزیں ہیں میں نے ابھی جو آپ کو بتائی, یہ ایمان, اور بتایا بھائی مطلب کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا پار ہے فقہ. فقہ کا مطلب ہے کہ اللہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم یعنی وضو, عبادت, کاروبار, لباس وغیرہ, یہ ساری جو اللہ کا سسٹم ہے وہ کیسے چل رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہوں جیسے آپ کو بتایا, توبہ, مجاہدہ, عقیدہ, فقہ, تو پھر بندہ جہاز اڑنے کو تیار ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں جہاز کے دروازے ہیں, اور دروازے بند ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ کے بھی جسم کے دروازے ہیں, وہ بند ہوں گے تو آپ خیر خیریت سے پہنچیں گے. وہ کیا دروازے ہیں؟ یہ زبان ایک دروازہ ہے, کیونکہ یوں ہی آپ جو کچھ اس دروازے سے بولتے ہیں اس کا اثر دل پہ جاتا ہے. اچھا بولیں گے نور دل میں جائے گا, برا بولیں گے برائی دل میں جائے گی, ڈارکنس جائے گی. بند رکھیں گے تو بہت اچھا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من سامتا نجا, جو بندہ خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. کم بولنے والا بندہ ویسے بھی اچھا ہوتا ہے. زبان دروازہ ہے, آنکھیں ایک دروازہ ہے, کان دروازے ہیں, پاؤں دروازہ ہے, ہاتھ, پیٹ اور شرمگاہ, یہ 7 جسم کے حصے, یعنی زبان, کان, یہی دروازے ہیں. جس طرح جہاز کے لیے ضروری ہے اس کے دروازے بند ہوں, اسی طرح آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان 7 اعضاء کی حفاظت کریں. اور پھر دکھایا بھی تھا یہ دیکھیں زبان کان آنکھ ہاتھ پاؤں پیٹ اور شرمگاہ یہ سارے دروازے ہیں جو دل پر جاتے ہیں ان کو کنٹرول کریں گے تب آپ کچھ صحیح فلائی کر سکتے ہیں ورنہ جس طرح جہاز کا دروازہ کھلا ہو تو آپ سفر نہیں کریں گے بڑی کتنے مضبوط دروازے اور کتنی کیئر کے ساتھ ان کو بند کیا جاتا ہے جو وہاں بیٹھا ہو اس کو بھی بتایا جاتا ہے یہاں دروازہ ہے خیال رکھنا اگر ایمرجنسی ہو گئی تو بند رہیں کھولنے کے وقت پھر کھلیں تو آپ کے بھی یہ دروازے ہیں یہی آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اگر بری طرح استعمال کھول دیے تو جہاز تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اس میں باہر سے ہوا آ جائے گی گرم ٹھنڈی جو بھی ہے تو یہ تو جسم کے ساتھ ہے پھر بتایا تھا کنٹرول کیسے کر رہے ہیں آپ اپنا کر سکتے ہو کنٹرول یہ تو کل بتایا تھا آج تھوڑا سا بتا کے پھر ختم کر دیتے ہیں پیوریفیکیشن آف مائنڈ مائنڈ پیوریفیکیشن یہ ہے کہ یہ باڈی ہے پلین کی دیکھیں نا پلین کی باڈی جو ہے یہ گویا دماغ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوگا باڈی ٹھیک ہے دماغ جو ہے بندے کا ٹھیک ہے تب جو ہے جا کے جہاز چل سکتا ہے تو مائنڈ بندے کا جو ہے یہ اب پھر مثال دی ہے کہ شیطان کس طرح وسوسے ڈالتا ہے دماغ میں اس طرح وہ بری سوچ آپ کے دماغ میں ڈالے گا پہلے یہی ڈالتا ہے بری سوچ اسی سے پھر گناہ وجود میں آتا ہے اسی میں سے پھر جو ہے گناہ کا پوتا اور درخت اگتا ہے اگر آپ سوچ کے درجے پر ہی اس کو ختم کر دو تو گناہ آگے ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہماری سوچ آ گئی فلاں بندہ بہت اچھا ہے فلاں لڑکی بہت اچھی ہے فلاں سے فراڈ ہو سکتا ہے میں اچھے طرح کر سکتا ہوں فلاں سے یہ کر سکتا ہوں فلاں کا مجھے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے فلاں کو میں اس طرح یہ سوچ شیطان ڈالتا ہے اور ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کو انٹرٹین کرتے ہیں یہ دیکھیں اگلے درجے میں وہ انٹرٹین کرتے ہیں جب اس کو مزید سوچتے ہیں یعنی اس سوچ کو یعنی بندہ آہستہ آہستہ گناہ کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ کی چنگاری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پہلے سپارکل ہوتا ہے پھر وہ ایسے بڑی ہو جاتی ہے آپ انٹرٹین کر لیں اس کو لگتی ہے پھر آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں گناہ کی طرف یہ بندہ جو ہے گناہ کی سوچ مزید بڑھتی ہے اور پھر بندہ اس کی جو ہے پلاننگ کرتا ہے کہ کیسے جو ہے اب یہ میں گناہ کروں اس کے بعد پھر وہ اپنے جسم کے اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کر گزرو کر لو گناہ پھر وہ جسم کے جو اعضاء ہیں کیونکہ دماغ جیسے نا کنٹرول سینٹر ہے اور اگر آپ کنٹرول سینٹر ہے جہاز کا اس سے دروازے آپ بٹن دبائیں گے تو دروازے تو کھل جائیں گے تو کنٹرول سینٹر میں کوئی بندہ آ گیا جو چاہتا ہے دروازے کھلے تو وہ کھول سکتا ہے تو دماغ جو ہے اسی طرح آپ کا کنٹرول سینٹر ہے اور یہ سوچ آہستہ آہستہ غالب آ جاتی ہے پھر دماغ کی جانب سے جسم کو گناہ کا حکم جب حکم ہوتا ہے پھر دماغ بھی سیاہ ہوتا ہے دل بھی سیاہ ہوتا ہے اور سارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ عادت بن جاتی ہے یعنی بار بار پھر جو ہے وہ بندہ وہی کرتا ہے تو دن کو بھی میں انگلش میں بھی بتایا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں کہ جب وہ سوچ کے درجے پہ گناہ ہے اس کو اسی وقت جو ہے اس کا رابطہ کاٹ دو انٹرپٹ کر دو اس کو پھر نہیں کریکشن آگے نہیں جائے گا مثلا ایک بم بھی ہے یہاں وہ بم وائر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اگر ریموٹ کنٹرول کا یا اس تار کا کنیکشن کاٹ دیا جائے تو وہ بم ایکسپلوڈ نہیں ہو سکتا اب نہیں یعنی کنیکشن کاٹ دیا گیا فون کا کنیکشن ختم ہو جائے آپ بات نہیں کر سکتے اسی طرح کہ جب آپ وہ جو سوچ ہے گناہ کی آہستہ آہستہ آ رہی اس کو اسی وقت کوئی اور سوچ سوچنا شروع کر دیں اچھی سوچ سوچنا شروع کر دیں نیکی کی سوچ سوچنا شروع کر دیں طریقہ سیکھ لے یہ طریقہ جو سکھایا جاتا ہے میتھڈالوجی تو پھر بندہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے چلیے اب وقت ہو گیا 2 بجے دوسری مجلس بھی ہے جو تفصیل سے جاننا چاہے ابھی گھنٹہ ہے آپ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیسے میں کیسے بچ سکتا ہوں میں بھی آخر اللہ کا بندہ ہوں میں کیسے گناہ سے بچ سکتا ہوں میری زندگی کیسے بدل سکتی ہے میں شیطان کی غلامی سے جو زنا فسق و فجور اور غفلت اور حرام کھانے میں حرام کمانے میں اور میں کیسے اس سے نجات حاصل کر سکوں تو اس کا طریقہ آپ سیکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا.
اللہ پاک جو ہے آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آنے کی، اور 2 بجے جو درود شریف کی مجلس ہے اس میں بھی شرکت کریں، بابرکت، ساری بابرکت راتیں ہیں رمضان کی، خاص طور پر آخری تاک راتیں، تو جو سب سے بہتر کام آپ کا، آپ قرآن پڑھتے رہیں اس کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے، شیطان ضائع کرا سکتا ہے قلب گناہ کرا کے، آپ نفل پڑھتے رہیں اس کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے ٹیکنیک سیکھ لی، طریقہ سیکھ لیا کہ شیطان سے جنگ کا، تو آپ باہر جا کے بھی پھر جو ہے اپنے نیکی پر قائم رہ سکتے ہیں، اس لیے آپ طریقہ اپنا کوشش کریں، ساتھیوں کے بیٹھ سیکھنے کی، چائے بھی پئیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دعا فرمائے الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و احسان سے جو لوگ حاضرین آئے ہیں، پوری دنیا میں جو مسلمان مسجدوں میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی تمام عبادات کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان ہم سب کی حاجات جائز پوری فرما، طرح طرح کی جو مشکلیں ہیں اس رات کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے دور فرما، ہر گھر میں سکون اطمینان، ہر میاں بیوی میں، ہر برادری میں، ہر یعنی خاندان میں، اور یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو ہدایت کی طرف، تقوی کی طرف، سنت کی طرف جو ہے ان کا ذہن اور ان کے دل کو پھیر، اور کافروں کا دل ایمان کی طرف پھیر کے وہ اسلام کی طرف آئیں، یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، ہماری والدین خیش و قارب، رشتہ دار جو دنیا سے وفات پا گئے چلے گئے، یا ارحم الراحمین، سب کی بخشش اور مغفرت فرما، خاص طور پر اس مہینے میں جو لوگ وفات پا گئے ان کی، اور جو پچھلے امتوں میں وفات پا گئے اسلام کی حالت میں، سب کی بخشش، سب کے والدین خیش و قارب، اور جتنے بھی مسلمان جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما ان بابرکت راتوں میں، یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، متوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی امه وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین۔ اشتركوا في القناة.